نتن یاہو روس کے دروازے پر الاخبار لبنان۔
اسرائیل میں آج کل روس سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں کیونکہ روس نے گزشتہ تجربات کے پیش نظر عربوں کو چونکا دیا ہے، جیسا کہ یدیعوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ دراصل روسیوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ سارے معاملات امریکیوں کے ہاتھوں میں رہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے اتحادی کے پاس ایٹمی اسلحہ ہونے کی جانب سے بھی تشویش ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے روس کا دورہ اور صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد روس کو کم سے کم تہران اور گروپ 5+1 کے درمیان ممکنہ اتفاق رائے کو مؤخر کرانے پر تیار کرنا تھا۔ یدیعوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ نتن یاہو نے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے دورہ اسرائیل سے بھرپور فائدہ اٹھایا کیونکہ انہیں حساس خفیہ معلومات حاصل ہو گئیں، جس کی وجہ سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس کی اپنی معلومات میں مزید وسعت آئی۔
اسرائیلی اخبار یدیعوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری رابطوں کے کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کی بہت زیادہ امید نہیں ہے۔ حالانکہ اسرائیلی میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات میں ہونے والی باتوں نے عالمی میڈیا کو بھی چونکا دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شریک دیگر مغربی ملکوں کو بھی ایسے ہی حالات تسلیم کرنے پر تیار کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی امریکی صدر باراک اوباما پر تہران کے ساتھ مفاہمت کے لیے بے حد مشتاق ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ کچھ ہی ہفتوں قبل اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے یعقوب عمید درور کا کہنا ہے کہ اسرائیل اکیلے ہی ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کی طاقت رکھتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نتن یاہو بھی یہی فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد حالات کے تابع ہوگا۔
اسرائیل کے سابق قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی صورت میں اسرائیل پر حزب اللہ میزائلوں کی بارش کر سکتا ہے، جسے روکنے کے لیے اسرائیل کو لبنان کے خلاف فوجی کارروائی کرنی ہوگی۔ جبکہ ہارتس نے لکھا ہے کہ نتن یاہو اپنے موقف سے پیچھے ہٹے بغیر لہجے میں نرمی پر تیار ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں واشنگٹن میں موجود ماحول کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ماریو نے بھی لکھا ہے کہ نتن یاہو نے پہلی بار اس جزئی مفاہمت کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن یہ شرط رکھی ہے کہ جامع مفاہمت میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایران یورینیم کی افزودگی اور پلوٹونیم کی پیداوار میں کمی کرے گا۔ بہرحال میڈیا کے ذریعے الزام تراشیوں کے درمیان امریکی وزیر خارجہ جمعے کو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، وہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نتن یاہو نے اپنے حالیہ بیان میں امریکی وزیر خارجہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ میرے پرانے دوست ہیں اور اسرائیل کے بھی دوست ہیں۔ شامی پناہ گزینوں کے اعضائے بدن کی تجارت اشپیگل جرمنی۔
شام کی خانہ جنگی کے دوران لبنان میں ایسے شامی پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو زندہ رہنے کے لیے اپنے اعضاء کا غیر قانونی سودا کرتے ہیں، لیکن یہ انہیں کافی بھاری پڑتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنا نام رائد بتایا تھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہماری کار کی پچھلی سیٹ پر کسی طرح بیٹھا، حالانکہ درد کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ اس کے پیٹ پر پٹی بندھی تھی جس پر خون کے دھبے تھے، لیکن ان سب کے باوجود شام کا یہ 19 سالہ نوجوان اپنی داستان سنانا چاہتا تھا۔ 7 مہینے قبل وہ اپنے 6 افراد پر مشتمل گھرانے کے ساتھ شام کے جنگزدہ شہر حلب کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہوا تھا، لیکن لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بڑی جلدی ان کا سرمایہ ختم ہو گیا۔ اسی دوران ایک رشتہ دار نے اسے بتایا کہ وہ اپنا ایک گردہ بیچ کر پیسوں کا انتظام کر سکتا ہے، رائد بھی تیار ہو گیا۔
اس کے رشتہ دار نے ابو حسین کہے جانے والے ایک شخص سے اس کی ملاقات کرائی، جس نے اسے بتایا کہ وہ ایک ایسے بڑے گروہ کے لیے کام کرتا ہے جو گردوں کی تجارت کرتا ہے، اور چونکہ شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے لبنان میں پناہ لینے والے شامی شہریوں کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زائد ہے، اس لیے آج کل ان کی تجارت زوروں پر ہے، کیونکہ شامی پناہ گزینوں کے پاس زندہ رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے اعضائے بدن بیچ کر گزارا کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ غیر قانونی تجارت ہے اس لیے اس گروہ نے خفیہ آپریشن تھیٹر کا انتظام کیا ہے۔ ابو حسین کے باس کو غیر علاقوں میں بگ مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بگ مین نے ہی 15 مہینے قبل ابو حسین کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ اعضائے بدن کا انتظام کرو، کیونکہ شام کے پناہ گزین لبنان آ رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ خریداروں سے زیادہ بیچنے والے ہیں۔
جنیوا میں عالمی ادارے صحت میں پیوندکاری کے ماہر لیوک نوئل کا کہنا ہے کہ لبنان کے حالات انسانی اعضائے بدن کی تجارت کے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہر سال پورے علاقے سے دسیوں مالدار عرب لبنان کے انتہائی پیش رفتہ اسپتالوں میں علاج کے لیے جاتے ہیں، اور حکام کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ان میں سے کون نئی ناک یا نئے گردے کے ساتھ اپنے ملک واپس جا رہا ہے۔ پہلے یہ تجارت فلسطینی پناہ گزینوں پر منحصر تھی، لیکن شام کی جنگ کے بعد حالات بدل گئے اور مقابلہ آرائی کا دور ہے اور قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں 5 سے 10 ہزار گردوں کی غیر قانونی طور پر پیوندکاری ہوتی ہے، لیکن ابو حسین کے مطابق زیادہ تر خریدار خلیج فارس کے ملکوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس گروہ کے خریدار امریکہ اور یورپ میں بھی ہیں۔ رائد کو اپنی ایک کڈنی کے $7,000 ملے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس رقم سے اس کے والد نے ایک کمرے کے گھر میں بچھانے کے لیے چٹائی خریدی، ایک فریج اور مائکرو ویو خریدا۔ رائد کا کہنا ہے کہ اس رقم سے سردیاں آرام سے گزر جائیں گی۔ ایرانی ماہرین کا ایک اور کارنامہ، فتروس ڈرون طیارے کی رونمائی۔
بیروت میں ایرانی سفارت خانے کے دھماکہ، عالمی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔
افغانستان کے جلال آباد شہر سمیت مختلف علاقوں میں امریکہ کے ساتھ ممکنہ سیکیورٹی معاہدے کی مخالفت میں مظاہرے۔
فلپین میں طوفان کے بعد لاشوں کا تعفن۔
فلپین میں طوفان کے بعد ضروری اشیاء کی تقسیم۔
ارجنٹائنا کی صدر کا نیا دوست سائمن۔
راولپنڈی کے بعد ڈان اردو پاکستان۔
یوم عاشور کے موقع پر جمعے کو راولپنڈی میں ہونے والے فرقہ وارانہ تصادم کے اثرات ملک بھر میں خطرناک رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور تشدد نے بہر طور کم ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ کوہاٹ میں پیر کو فرقہ وارانہ تصادم کے بعد ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج طلب کی جا چکی ہے۔ اگرچہ راولپنڈی میں کرفیو اٹھایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی بالخصوص پرانے شہر میں بدستور تناؤ کی فضا ہے، اور شہر میں فوجی دستے گشت کر رہے ہیں۔ اگرچہ سنیچر کو تشدد کا مشاہدہ کرنے والے ملتان اور بہاول نگر میں حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، لیکن لاہور میں صورتحال بدستور کنارے پر کھڑی ہے۔ دریاسنا پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا بیان، جس میں وہ راولپنڈی ہنگامہ آرائی کے الزامات لگانے کے ساتھ آئے، نازک وقت میں حکومتی مشینری کی کمزور رائے سامنے آنے کی کلاسیکی مثال ہے۔
ذرا معاملے کی نزاکت پر غور کیجیے، بالخصوص پنجاب میں جب لاہور ہائی کورٹ نے تشدد کے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیشن قائم کر دیا، تو ایسے میں وزیر موصوف نے جس طرح کے بیانات دیے ان سے گریز ہی بہتر تھا۔ اس مرحلے پر تمام جماعتوں کو بڑھتا فرقہ وارانہ تنازعہ کم کرنے کی خاطر احتیاط سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کو ہونے والا تصادم ایک اشتعال انگیز خطبے سے شروع ہوا تھا۔ یہ واقعہ نفرت انگیز مواد پر مبنی خطبات پر بنا کسی امتیاز کے پابندیوں کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں مائکروفون کے استعمال اور اس کے ذریعے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارنے کے عمل کی کڑی نگرانی کی جائے۔ یہ درست ہے کہ مختلف فقہوں کے بڑے بڑے علماء نے راولپنڈی واقعے کے اثرات محدود رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن ہمسائے میں واقع مساجد کے اماموں کے ہاتھوں میں نمازیوں کو مشتعل کرنے کی حقیقی قوت موجود ہے۔ یہی اپنے خطبات سے نمازیوں کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔
مختلف فقہوں اور مذاہب و عقائد کی مذمت پر اکسانے سے روکنے کا مطلب وہی فرق ہے جو زندگی اور موت کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے عناصر کی سال بھر نگرانی کی جانی چاہیے اور حساس ایام کے دوران اسے بڑھا دینا چاہیے۔ گزشتہ چند روز کے دوران پیش آنے والے یہ افسوسناک واقعات مذہب اور مختلف فرقوں کی بنیاد پر معاشرے میں دوریاں اور تنہائیاں بڑھنے کا بھی اشارہ ہے۔ اگرچہ طبقات نے تقسیم کی سرحدیں کھینچ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بظاہر تعلیم یافتہ لوگ عقیدے کے نام پر تشدد سے صرف نظر کرتے ہیں۔ مذہبی اور سماجی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ فقہی تناؤ کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی کوششوں میں معاونت کر کے ریاست تنازع پر قابو پانے کے لیے ان کی اہلیت کو مزید بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مجموعی طور پر عاشورہ کے ایام میں امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن راولپنڈی کو اس سے استثناء حاصل رہا۔ یہاں سے شروع ہونے والا تنازعہ دوسرے شہروں تک بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ انصاف اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے مفاد میں ضروری ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے کمیشن کو آزادانہ طور پر تحقیقات کرنے دی جائے اور وہ عوام کے سامنے بروقت اپنی رپورٹ پیش کرے۔ دائرہ اسلام میں اسلام مخالف، عالمی سہارا ہندوستان۔
خدا کب کسے ہدایت دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ڈچ سیاستدان آرنولڈ وان ڈورن کا تعلق گیرٹ وائلرز کی اسلام مخالف جماعت پارٹی فار فریڈم سے تھا، تو وہ اسلام سے مخالفت کے لیے مشہور تھے، لیکن آج ان کی شہرت اور عزت مشرف بہ اسلام ہونے کی وجہ سے ہے۔ آرنولڈ آج کھل کر اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ نادانی تھی، مگر مشرف با اسلام ہونے کا ان کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے آرنولڈ اس کے باوجود تیار نہیں ہے کہ کچھ لوگ ان کے مشرف با اسلام ہونے کو غداری مانتے ہیں۔ آرنولڈ وان ڈورن کے اسلام مخالف ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2008 میں گیرٹ وائلڈرز نے اسلام کی شبیہ مسخ کرنے کے لیے جب ایک فلم بنائی تھی تو اس کی تشہیر میں وہ بھی شامل تھے۔ آرنولڈ کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ یہ فلم لوگوں میں کسی طرح کی ناراضگی، غصہ یا تکلیف پیدا کرنے والی ہے۔
دوسرے لفظوں میں کہیں تو ان کا خیال تھا کہ جو کچھ فلم میں دکھایا گیا ہے وہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسلام کے بارے میں اپنے خدشات دور کرنے کے لیے انہوں نے دوستوں سے باتیں کی، مگر وہ تشفی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اور آخر اسلام کو سمجھنے اور اپنے خدشات دور کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اور تب اس بات کا انہیں اندازہ ہوا کہ وہ غلطی پر تھے۔ مسلمانوں کی جو خیالی تصویر انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، وہ تصویر اس وقت ٹوٹ گئی جب آرنولڈ مسجد گئے اور امام نے ان کے اسلام مخالف شبیہ کے باوجود ان کا استقبال کیا۔ آخرکار آرنولڈ نے جان لیا کہ اصل اسلام کیا ہے، اور سال رواں کے اپریل میں آرنولڈ وان ڈورن مشرف با اسلام ہو گئے۔ انہوں نے پچھلی باتوں پر ندامت کا اظہار کیا اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ کسی لالچ میں دائرہ اسلام میں نہیں آئے ہیں۔
آرنولڈ وان ڈورن اور ان سے پہلے صحافی یوون ریڈلے اور یورپ کے دیگر اسلام مخالف گروہوں کے مشرف با اسلام ہونے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ بہت سے لوگ اسلام مخالف مہم کا حصہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے بن جاتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کے عمل پر مسلمانوں کی طرف سے رد عمل تو ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ انہیں اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے اور اسلام سے متعلق ان کے خدشات دور کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ وہ ایسا کریں تو نہ جانے اور کتنے آرنولڈ وان ڈورن یہ اقرار کر لیں کہ وہ غلط تھے اور اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ٹیری جونز یا اس طرح کے لوگ، چاہے وہ گیرٹ وائلڈرز ہی کیوں نہ ہوں، اپنے عمل سے اسلام اور مسلمانوں کے تئیں نفرت کا نہیں بلکہ خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اسلامی تعلیمات سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعلیم کی روشنی ان تک پہنچائی جائے، ان کا خوف دور کیا جائے، اور انہیں دنیا کو یہ سمجھانے کا موقع دیا جائے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ تلوار سے نہیں اخلاص و محبت سے پھیلا ہے، یہ نفرت نہیں انسانیت سکھاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی انجام کیا ہوگا؟ اسلام ٹائمز۔
راولپنڈی کے سانحہ جانکاہ اور پھر اس پر ہونے والے رد عمل نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس امر پر سوچیں کہ دنیا میں جس انداز سے انتہا پسندی اور پھر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں عالم انسانیت کا انجام کیا ہوگا۔ لاؤڈ سپیکر پر تقریر کرنے والے مولوی صاحب، مسجد کی چھت سے پتھر پھینکنے والے نوجوان اور جلوس سے رد عمل کا اظہار کرنے والے افراد شاید نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آخرکار ہمیں کس انجام سے دوچار کرے گا۔ ان میں تو ممکن ہے زیادہ تر افراد اپنی سطحی مذہبی وابستگی اور جذباتیت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، لیکن دنیا میں جو کچھ مذہب کے نام پر بحیثیت مجموعی ہو رہا ہے وہ سب سطحی اور اتفاقیہ نہیں ہے۔ اسی سانحے کے پس منظر میں ہم نے ان گروہوں اور جماعتوں کے اکابرین کے رد عمل کا بھی جائزہ لیا جو نہ فقط شدت پسندی کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ شدت پسندی کے مظاہر پر بھی نالاں ہیں، لیکن یہ امر باعث افسوس ہے کہ انہیں جس انداز سے کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا اور دہشت گردی نیز انتہا پسندی کا راستہ روکنے کے لیے جس جرأت اور فعالیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ان کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے شدت پسند گروہ دنیا میں طاقت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔
9/11 کے واقعے پر مختلف آراء پیش کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ القاعدہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ القاعدہ سے یہ کام خود کسی اور قوت نے کروایا ہو، دنیا میں بہت ساری دہشت گردانہ کارروائیوں کو القاعدہ تسلیم کر چکی ہے۔ مغرب میں ہونے والے چند واقعات سے قطع نظر القاعدہ نے تمام تر کارروائیاں اب تک مسلمان ملکوں میں ہی کی ہیں۔ مسئلہ عالم اسلام ہی کا نہیں، مذہبی شدت پسندی دیگر ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں میں بھی فروغ پذیر دکھائی دیتی ہے۔ ہندوستان ہی کو لے لیجئے، جہاں سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو انتہا پسندی کے فروغ کے ذریعے اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ اگر دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے ملک میں سیاست کا چلن یوں ہو تو پھر مذہبی انتہا پسندی کہاں جا کر دم لے گی؟
عام طور پر دنیا میں بدھ مت کے پیروکاروں کو امن اور شانتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن روہنگیا کے مسلمانوں کے خلاف دہشت و بربریت سے کام لے کر انہوں نے نہ فقط اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا بلکہ عالمی رائے عامہ کو اپنے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مغربی سرمایہ داری نے اپنے دفاع کے لیے دنیا میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ ایسے میں ہم سوچتے ہیں کہ کیا دنیا مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کے نرغے میں آ چکی ہے؟ کیا عقیدے اور رائے کی آزادی اور دوسروں کے عقیدے اور رائے کے احترام کی آرزو خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گی؟ کیا انسانیت خوفناک تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ سوال فقط یہ ہے کہ ہر طرف نفرت اور جنون کے بلند شعلوں اور دہکتے علاؤ کو بجھانے کے لیے انسانوں کا کتنا خون درکار ہوگا؟
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے اردو ٹی وی @